اہل بیت اطہار کی محبت میں صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک افواہ پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مطلب پھر بھی صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذين لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلاۃ پڑھیں. ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں. اپنی گفتگو کے آغاز میں بارگاہ خدا میں دعا ہے، پروردگار اس عشر محرم الحرام کے آغاز کو ہم سب کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بابرکت و سعادت قرار دے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس مصیبت عظمیٰ پہ کہ جو اس مہینے میں ہم پر نازل ہوئی ہے، وہ مصیبت عظمیٰ کہ جو تمام امت مسلمہ پہ، بلکہ زیارت کے کلمات یہ ہیں کہ عظمت للسماوات والارض، وہ مصیبت کے جو آسمان اور زمین پہ بھی بھاری ٹھہری، اس مصیبت پہ پروردگار ہم سب مومنین کو، موالیان اہل بیت کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کے آغاز سے دلوں میں پھر دوبارہ عشق و محبت اہل بیت جوش و ولولے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پھر دوبارہ دل اہل بیت اطہار کے ساتھ متمسک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے جو سید الشہداء نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، یہ اعجاز حسینی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک مومن محرم کے آنے کا انتظار کرتا ہے اور کئی دنوں پہلے دنیا بھر میں حسینی راہ حسین پہ عمل کرنے والے، مظلوم کربلا قدم بھرنے والے، اس کے عشق میں زندگی بسر کرنے والے اس چاند کے نکلنے کی انتظار کرتے ہیں۔ یہ کیا عجیب عشق ہے کہ اس چاند کے نکلنے سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عشق پھر دوبارہ جوش کھاتا ہے۔ یہ کس شے کا معجزہ ہے کہ خون پھر دوبارہ کھول جاتا ہے؟ یہ اعجاز اعجاز حسینی ہے، یہ معجزہ کربلا ہے کہ جس کو ہم زندہ آج مشاہدہ کرتے ہیں۔ کربلا ایک عظیم تحریک ہے اور ایک ایسی تحریک کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی، قیامت تک جو تحریک اپنے اہداف تک مکمل طور تک پہنچنے کے لیے اپنی تگودو کو جاری رکھنے والی ہے، یہ تحریک تحریک حسینی۔ اور تحریک حسینی میں مختلف عناصر ہیں، ایک عنصر تحریک حسینی میں قیادت اور رہبری ہے اور کچھ دوسرے عناصر ہیں، کسی کو ہم علم بردار کہتے ہیں، کسی کو ہم ممد و معاون کہتے ہیں، کسی کو ہم کمر کا زور کہتے ہیں۔ یہ مختلف عناصر ہیں جو اس تحریک میں جدوجہد کرتے ہیں، یہ وہ عناصر ہیں کہ جن کو ہم ملا کر کربلا بناتے ہیں، جن کو ملا کر تحریک حسینی بناتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے آپ کو تحریک حسینی کا حصہ سمجھتے ہیں تو آئیے خود اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم تحریک حسینی میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا اگر ایک زندہ تحریک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی یزید زندہ ہے، آج بھی تحریک حسینی زندہ ہے، اور آج بھی اس کے مقابلے میں یزید اسی طرح قد علم کیے ہوئے، آج بھی ظلم باقی ہے، مظلوم باقی ہے، آج بھی ظالم باقی ہے اور ظالم کے وہ تمام حربے باقی ہیں۔ بس اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی تحریک کا حصہ ہے تو اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ جب کربلا میں کردار امامت کا کردار ہے، کچھ پیروان امامت کا کردار ہے، کسی کا کردار علم اٹھانے والے کا کردار ہے، کسی کا کردار جوان کا کردار ہے، کسی کا کردار ایک قربانی کا کردار ہے، مختلف کردار اس تحریک میں کار فرما ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی آپ نے اپنے آپ کو اس تحریک میں رکھا ہے؟
کبھی یہ سوچا ہے ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کربلا میں ہم کس مقام پر ہیں؟ اگر آج کربلا ہے، جب ہم یہ جملہ ہر سال سنتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر روز عاشورا ہے اور ہر مقام مقام کربلا ہے، تو پھر یوسٹن میں اور کربلا میں کیا فرق ہے؟ پھر محرم کے آغاز میں یا ذی الحجہ کے مہینے میں فرق کیا ہے؟ پھر تو ہم ہر روز کے قائل ہیں، پھر ہم ہر جگہ کے قائل ہیں، تو ہر جگہ میں جہاں حسینی زندگی بسر کرتا ہے اسے اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، وہ کہاں پر ہے؟ کیا وہ حر ابن یزید ریاحی کی جگہ ہے؟ کیا حبیب ابن مظاہر کی جگہ لیتا ہے؟ کیا وہ علی اکبر کے مقام پہ بیٹھنا چاہتا ہے؟ کیا وہ سید الشہداء کردار ادا کرنا چاہتا ہے؟ کون سا کردار لینا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر تحریک ہے تو تحریک میں ان تمام کرداروں کا ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے، اگر تحریک میں کردار ختم ہو جائیں تحریک ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی ہمارے ساتھ ہے. آج اگر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ تحریک حسینی میں وہ قوت اور اقتدار کا نہ ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے. اگر آج عزاداری سید الشہداء کہ جو ایک عظیم تحریک ہے، یہ واقعاً زندہ ہوتی، تو کیا جرأت سی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ایسے ہولی کھیلی جاتی؟ یہ ممکن نہیں تھا. متاسفانہ ہم نے فلسفہ تحریک حسینی کو سمجھا نہیں ہے، اور ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیے، اپنے آپ کو کسی جگہ نہیں رکھا ہے، اپنے آپ کو کسی کردار کے مقام پہ نہیں رکھا ہے. اگر ہر آدمی اپنا کردار ادا کرنے لگے، جیسے جماعت کی صفوں میں کہا گیا ہے ایک کو قیادت کرنی چاہیے، امامت کرنی چاہیے، دوسرے کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، پھر اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، ہر ایک تحریک میں، ہر ایک جماعت میں کسی نہ کسی ایک کردار کا ہونا ضروری ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو محبت اہل بیت سے نوازا ہے. اس پروردگار کا شکر کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جس گھرانے میں عشق حسین پایا جاتا ہے. اس محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا عبادت ہے، اور یہ لطف پروردگار ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر عزا خانوں کی طرف نکلتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، مظلوم کربلا کے غم میں بیٹھتے ہیں، اور یہ عظیم دانشگاہ سے، اس عظیم یونیورسٹی سے سبق حاصل کرتے ہیں. ہر سال پھر دوبارہ تجدید ہوتی ہے، ایک درس پھر دوبارہ دہرایا جاتا ہے. ہر سال ہم اپنے ذہنوں میں ایک نئی فکر لے کر، نئی امنگیں لے کر ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. پروردگارہ، اس مہینے کے آغاز میں اور اس سال کے آغاز میں ہمیں بہترین توفیقات عنایت فرما. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. جیسا کہ پہلے اعلان ہو چکا ہے اور ہمارے مومنین نے یقیناً ای میل کے ذریعے بھی موضوع کو پڑھ لیا ہوگا کہ اپنی گفتگو کا اس پورے عشرے میں موضوع جس کا انتخاب کیا ہے وہ اسلام دین فطرت ہے. اس خود کلمے میں صرف تین کلمات ہیں، ایک اسلام ہے، ایک دین ہے، اور دین فطرت ہے. اس موضوع سے متعلق اس عرصے کے دوران گفتگو کروں گا. آج صرف
اس موضوع کے تعارف کے طور پر، اور اس اعتبار سے کہ میں نے اس موضوع کو کیوں انتخاب کیا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اسلام حقیقت میں وہ مکتب ہے کہ جس کی شناخت کربلا ہی کے ذریعے ہوتی ہے. جس ہستی نے حقیقت اسلام سے انسانوں کو روشناس کروایا ہے وہ کربلا ہے. معلم اسلام سید الشہداء ہے، اگرچہ معلم اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین نے پھر دوبارہ اس تعلیم کو، اس اسلام کو، اقدار اسلامی کو کچھ اس طرح زندہ کیا ہے کہ حسین کو دیکھ لیں تو پیغمبر یاد آتے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ذات کو دیکھ لیا جائے تو پیغمبر سے حسین نظر آتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا مجسمہ ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. حسین اسلام کا نام ہے اور اسلام حسین کا نام ہے. حسین نے اپنی امامت کے ذریعے اسلام کی شناخت کروائی ہے. لہذا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں درس اسلام کو دہرانے کی ضرورت ہے، اصالت اسلام کے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے یہ کیسا دین ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے انسان کو، کیوں کر دین کو اختیار کیا جائے. موضوع کو انتخاب کرنے کی کچھ اسباب ہیں. انسانی زندگی میں کئی شبہات دین سے متعلق پائے جاتے ہیں. ایک شبہ انسانی زندگی میں، انسانوں میں جو دین سے متعلق پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ دین ایک پرانی کہانی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماضی کے کچھ اسطوروں کا نام دین ہے، ماضی کی کہانیوں کا نام دین ہے. آج جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، ابھی جدید تقاضوں کے اعتبار سے انسان کو خود اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ پرانے لوگوں کی باتوں کو سنیں، یہ تو ابھی 1400 سال پرانی کہانی ہو گئی ہے. اب ہمیں کچھ نئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کسی جدت کی ضرورت ہے، کسی نئے آئین کی ضرورت ہے. لہذا وہ نئے آئین کی تلاش میں آئے دنوں وہ مختلف یونیورسٹیوں کے ذریعے، مختلف دانشوروں کے ذریعے مختلف افکار کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ایک شبہ ہے، یہ ایک فکر ہے کہ جس فکر نے انسان میں گمراہی پیدا کی ہے. اس شبہ کے ازالے کی ضرورت ہے کہ کیا دین پرانی کہانی ہے یا جدید زمانے کی ضرورت ہے. آج دین کی ضرورت کیا ہے، انسان کو کس اعتبار سے دین کی ضرورت ہے. ایک دوسرا شبہ، دوسرا شبہ جو انسانی ذہن میں آج اکثر جگہوں پہ کھڑک رہا ہے، وہ یہ کہ دین ایک اضافی انسان کا حصہ ہے. ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، اضافی ضرورت ہے. جب کبھی ضرورت پڑے ہم دین پہ عمل کر لیں، کبھی کبھار مجلسوں میں شرکت کر لی جائے، کبھی کبھار امام بارگاہوں میں بھی حاضر ہوا جائے. یعنی پارٹ ٹائم دین ہے، دین کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو فل ٹائم ایڈاپٹ کیا جائے. جیسی محفل ہو ویسے بن جاؤ، جیسا ماحول ہو ویسے زندگی بسر کی جائے، جہاں جائیں ویسے ہو جائیں. لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسروں نے، جیسے اہل ایمان نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ. قالوا نؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہم ان کی طرح دین کو قبول کر لیں جیسے یہ بیوقوف ہر وقت مسجدوں میں دوڑتے رہتے ہیں؟ یا ہم کہتے ہیں نا مثلا اگر ہم مذہبی ہو جائیں تو کیا ہر وقت ہم مسجد کے ہو کر رہ جائیں؟ یا مثلا بچوں کے متعلق ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر بچوں کو ہم نے دین سکھانا شروع کر دیا تو یہ تو مولوی بن جائیں گے، یعنی مولوی بن جائیں گے گویا یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم مولوی کے علاوہ کوئی شے بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اس کے متعلق سوچا جائے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک اضافی ضرورت ہے، یہ اصلی ضرورت نہیں ہے ہماری زندگی. یعنی کبھی کبھار اپنی ریفریشمنٹ کے لیے مسجدوں میں جانا اور پھر اپنے آپ کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے، یعنی جو لوگ اس دین کو اپنی زندگی کا ایک اضافی حصہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے لوگ ہیں، ہماری فکر ایک جدت پسند دین کی ہے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم ہر سوسائٹی میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ہر معاشرے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہر فکر کو لے سکتے ہیں. کیا دین ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کبھی کبھار اس پہ عمل کیا جائے، اضافی ضرورت ہے انسان کی؟ صلاۃ پڑھیں آپ حضرات. تیسری چیز جو انسان کے ذہن میں اور اکثر لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے، ایک مشکل جو ایجاد کرتی ہے، شبہ ایجاد کرتی ہے انسانی ذہنوں میں، وہ یہ کہ دین حقیقت میں ایک بوجھ ہے انسانی زندگی پہ، ایک ایسی چیز ہے جس کو امپوز کر دیا گیا ہے یا کچھ لوگوں پہ ٹھونس دیا گیا ہے. لہذا جو چیز ٹھونس دی جائے وہ کچھ مدت کے لیے باقی رہتی ہے، کچھ ماحول میں باقی رہتی ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خواتین جب امام بارگاہوں کی طرف آتی ہیں تو حجاب کر لیا، جب امام بارگاہ سے نکلا تو وہیں سے اسکارف اتار دیا. جو ہی ڈرائیونگ کرتے ہوئے روڈ سے امام بارگاہ کے نکلے تو وہاں سے حجاب ختم. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹھونس دی گئی ہے، اصالتاً دل نے قبول نہیں کیا ہے، اس کو ضرورت نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ اس کو سوسائٹی کی ضرورت، معاشرے کا جبر سمجھا گیا ہے. یہ اس معاشرے کی ضرورت ہے جب اس ماحول میں آ جائیں، جب امام بارگاہ میں آ جائیں. ایک زمانے میں میں جب ایران میں تھا تو ایران میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نظام اسلامی کے آنے کے بعد خواتین پہ پردے کو واجب قرار دیا گیا، اور ایک بہت بڑی نعمت جو مثلا کسی بھی ملک میں آپ مشاہدہ نہیں کریں گے، جب جہاز اسلامی جمہوریہ میں اترنے لگتا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ ابھی پرواز جمہوری اسلامی ایران کی سرحدوں میں وارد ہو چکی ہے، اور اسلامی قوانین کے تحت ہر خاتون کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے سر پر پردہ کرے اور اپنے جسم کو ڈانپے. تو بہت سے لوگ جو مثلا غیر مسلم بھی جو باہر سے جا رہے ہوتے ہیں، جب اسلامی سرحدوں میں وارد ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں سے حجاب کا تصور پیدا ہوتا ہے. اور کئی لوگ ہمارے مسلمان بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو مجبوراً اس وقت اسلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں. میں ایک خاطرے کو ظاہراً آج سے 16-17 سال پہلے ہم جب وہاں سے ایک دفعہ نکل رہے تھے تو جہاز پر سوار ہوئے، جب سوار ہوئے تھے تو جناب ہم نے دیکھا کہ سب نے بڑا زبردست حجاب کر رکھا ہے، ہر خاتون اس میں یا مکنے میں ہے سکارف پہنا ہوا ہے یا کسی نے چادر پہن رکھی ہے. تو جب ہم سیٹ پہ بیٹھے، تھوڑی دیر جب جہاز پرواز کر کے تہران کی حدوں سے باہر نکلا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ میں یہ کسی اور جہاز میں آ گیا ہوں. اب ایسے معلوم ہوا کہ گویا یہ کوئی اور لوگ ہیں، میں مجھے ایسے شبہ ہونے لگا کہ میں کہیں اسی پرواز پہ سوار ہوا تھا یا کسی اور پرواز میں سوار ہوا؟ چونکہ پورے اس جہاز میں صرف ایک یا دو خواتین ایسی رہ گئیں کہ جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، باقی سب نے اتار دیا. ابھی انہوں نے ایک دم سے میک اپ کر لی، انہوں نے بالکل انگریزوں کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، شکل ان کی بالکل بدل گئی، کلیہ بدل گیا. اب جب وہ جا کے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتری تو اب بالکل انگریز میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اسلام تو مساوات کا قائل ہے نا، مساوات کا یہ معنی ہونا چاہیے کہ جیسے دوسرے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے آپ بھی زندگی بسر کریں. ہم نے ایسی مساوات جو ہے اس کو قائم کیا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں حجاب جو ہے یہ ایک مجبوری ہے، ایک معاشرتی مجبوری یا ایک سوسائٹی کی مجبوری، جبرن اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے. یا مثلا بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں مرد جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر تو بڑے نمازی پرہیزگار، جب یہاں سے نکلے تو پھر اس کے بعد فارغ. کچھ دنوں کے لیے محرم آ جاتا ہے تو داڑھی منڈوانا چھوڑ دیا جاتا ہے. بھئی یہ داڑھی کوئی محرم کا خاصا تھوڑا ہی ہے، کہتے ہیں ان دنوں میں داڑھی نہیں منڈوانی چاہیے. کیوں ان دنوں میں کیوں نہیں منڈوانی چاہیے اور باقی دن منڈوا لینی چاہیے؟ بھئی عجیب بات ہے، دین ہے تو دین دس دن کا دین تھوڑا ہی ہے. خدا متعال نے دین کو دس دن کے لیے تھوڑا نازل کیا ہے، خدا نے دین کو ایک مکمل اور جامع نظام بنا کے بھیجا ہے. لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جبر ہے کہ جو ہم سوسائٹی کی وجہ سے بعض کام انجام دیتے ہیں. یا بسا اوقات دین جذبات کے تحت قبول کیا جاتا ہے، یعنی ایک جذباتی لگاؤ دین کے ساتھ، حقیقی لگاؤ نہیں ہے، عارفانہ لگاؤ نہیں ہے، شناخت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ دین کو قبول نہیں کیا ہے، دلیل کے ساتھ دین کو قبول نہیں کیا ہے، جذبات کے ساتھ دین کو قبول کیا ہے. لہذا ہمارے معاشرے کی ایک خاصیت بن چکی ہے کہ ہم جذباتی تقریروں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ جذباتی ہے. ایک معاشرے کی ساکھ بن چکی ہے کہ اس میں جب تک آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی. دین شناسی میں بھی جذبات کا ایک خاصا اثر موجود ہے، اور یہ جذبات جن دنوں میں ابھر کر آتے ہیں ان دنوں میں ہم مومن ہو جاتے ہیں، اور جو ہی وہ جذبات ختم ہو گئے پھر دوبارہ ہم واپس پلٹ کے اپنی عادی زندگی کی طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے عوامل اور شبہات دین سے متعلق موجود ہیں کہ جن شبہات کے متعلق گفتگو کرنا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کیسی ضرورت ہے انسان کی، آیا اضافی ضرورت ہے، آیا ایک جبری شے ہے جو انسان پر ٹھونس دی گئی ہے، آیا معاشرے اور سوسائٹی کا جبر ہے، اس پہ ماحول کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم دیندار ہو جاتے ہیں، آیا یہ دین ایک ایسی شے ہے کہ جو جز وقتی شے ہے. یہ وہ تمام امور ہیں کہ جن کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو ہمیں اس سے متعلق دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا دین انسان کی فطری ضرورت ہے یا غیر فطری ضرورت ہے. اس عشرے کے دوران اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا. آپ حضرات صلوات پڑھ رہے ہیں. ابتدا میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، کہ جس میں ذات پروردگار نے دین کے فطری ہونے کو بیان کیا. یہ آیہ سورہ مبارکہ روم کی ہے، 30 نمبر آیا ہے، اور اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 30 30، چونکہ روم جو ہے اس کا نمبر بھی 30 ہے اور آیت کا نمبر بھی 30 ہے. 30ویں سورہ کی 30ویں آیت، اور اس آیت کو علماء نے آیت فطرت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. آیت فطرت یعنی بہت سی دوسری آیات، اگرچہ فطرت سے متعلق گفتگو کرتی ہیں، لیکن اس آیت نے واضح طور پر دین کے فطری ہونے کو بیان کیا ہے. لیکن یہ صرف ایک عنوان ہے، اس کو بیان کرنا اور اس کو ثابت کرنا کہ دین کس اعتبار سے فطری ہے اور دین کیوں کر ضرورت ہے انسان کی، یہ وہ امر ہے کہ جس کے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، اقم وجہک للدین حنیفا، کہ آپ قیام کریں، اپنے چہرے کو موڑ لیں، کس کی طرف؟ دین کی طرف. فاقم وجہک، اٹھیں، قیام کریں اور اپنے چہرے کا رخ موڑ لیں، کس کی طرف؟ دین کی طرف، وہ دین کہ جو دین حنیف ہے. للدین حنیفا، اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کروں گا، ابھی ترجمے کو عرض کروں گا. للدین حنیفا، وہ دین کہ جو دین حنیف ہے. اور پھر فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو فطرت الہی ہے جس پہ ذات پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے. ذالک الدین القیم، یہ وہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے. اور پھر فرمایا آخر میں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت کے متعلق قرآن کریم کے کامنٹس جو ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. اگر آپ پورے قرآن کریم کو چھان کر دیکھیں تو ذات پروردگار اکثریت کے خلاف نظر آتا ہے، میجارٹی کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کا سبب ہے اس لیے کہ ذات پروردگار نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثریت علم نہیں رکھتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جس کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اب اگر اکثریت کو نکال دیا جائے تو پھر اقلیت رہ جاتی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دین کو جاننے والے، دین کی معرفت رکھنے والے اور دین کو پہچان کر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ اقلیت میں ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر تم اکثریت کی راہ پر عمل کرو گے تو اکثریت تمہیں حقیقت سے دور کر دے گی، حق سے دور کر دے گی، باطل پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کر دے گی. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ذات پروردگار نے اس آیت کے اختتام پہ جو ارشاد فرمایا اکثرہم لا یعلمون، یا اکثر الناس لا یعلمون، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اصول کی حیثیت رکھتی ہے. اصول قرآنی میں سے جتنی بھی آیات آپ اگر دیکھیں تو آیات کے اختتام پہ ذات پروردگار اصل کو بیان کرتی ہے، اور وہ اصل اسی آیت سے متعلق ہوتی ہے. آپ آیات کو پڑھتے چلے جائیں، جب آیت کے اختتام پہ پہنچے، مثلا کہا ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اختتام پہ اس اصول کو بیان کیا ہے. اس آیت کے ابتدا میں جب ذات پروردگار نے حکم دیا ہے، پیغمبر کو حکم یہ دیا ہے کہ آپ قیام کریں اور اپنے چہرے کو اس دین کی طرف موڑ لیں، فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ نے وہ دعا، مثلا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطرنی وفطر السماوات والارض، میں اپنے رخ کو اس ذات کی طرف موڑتا ہوں. اگرچہ ہم رخ تو قبلہ کی طرف کرتے ہیں، قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں ہم، لیکن حقیقت میں یہ رخ جو ہے یہ کسی بلڈنگ کی طرف نہیں ہے، کسی خاص مکان کی طرف نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطرنی وفطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف موڑ لیا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے اور جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں قبلہ رخ ہونا یہ اس کی ذات کی طرف چہرے کو موڑ لینا ہے. قبلہ رخ ہونے کا اور کوئی فلسفہ نہیں ہے. حقیقت میں حکم خدا کی طرف انسان نے چہرے کو موڑا ہے. تو یہاں پر بھی ابتدا میں حکم ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ، اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ لو. دین دین حنیف ہے. دو قسم کے دین ہو سکتے ہیں، ایک دین دین حنیف ہے، ایک دین دین جنیف ہے. حنیف اور جنیف میں فرق ہے. حنیف اس دین کو کہتے ہیں کہ جو مستقیم ہوتا ہے، سیدھے راستے کو حنیف کہتے ہیں. لہذا حضرت ابراہیم کو ابراہیم حنیف کہا گیا، دین ابراہیمی کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور جنیف ٹیڑھے راستے کو کہا جاتا ہے. راہ شیطان کو جنیف کہا گیا ہے، الٹا راستہ جنیف ہے. بس یا انسان دین حنیف رکھتا ہے یا دین جنیف رکھتا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا. درمیانہ راستہ کوئی موجود نہیں ہے، میڈیم پاتھ کچھ بھی نہیں ہے. یا انسان اس حنیف راہ پہ کہ جو ابراہیم کا راستہ ہے، جو موسیٰ کا راستہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا راستہ ہے، جو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اس دین حنیف پہ عمل کرتا ہے یا دین جنیف پہ عمل کرتا ہے. خود اپنی زندگی کے متعلق انسان کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کے رخ کو کس دین کی طرف موڑتا ہے. دین حنیف کی طرف، کہ دین حنیف ایک ہی راستہ ہے، اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر خاتم الاولیاء امام زمانہ تک، سب کا ایک ہی دین ہے، اور وہ دین حنیف ہے. لہذا قرآن کریم نے جب اس دین کے متعلق بیان کیا تو ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یہ واضح اور ٹھوس دین ہے، یہ استوار دین ہے. قیم حقیقت میں وہ کہ جو استقامت رکھتا ہو. مثلا ہم یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تو ہمیں مستقیم رستے کی طرف چلا. مستقیم رستہ یعنی جس میں استقامت پائی جاتی ہو، جو ٹھوس رستہ ہو، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اسی میں سے پروردگار نے کہا ہے ذالک الدین القیم، یہ ٹھوس رستہ ہے پروردگار کا، کہ جس میں کبھی گمراہی واقع نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ قیم دین جو پروردگار کا دین ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے پروردگار نے بنایا؟ جب ذات پروردگار نے اس دین کو بنایا ہے تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس دین کو بنانے سے پہلے ہم نے فطرت بنائی ہے، ہم نے پہلے دین نہیں بنایا. بھائی دیکھیں آپ جب یہ گاڑیاں بناتے ہیں یا کمپیوٹر بناتے ہیں، مشینری جب بنتی ہے تو مشینری بننے کے بعد اس کا مینیول تیار کیا جاتا ہے. پہلے مینیول نہیں بنایا جاتا، پہلی مشینری بنائی جاتی ہے. جب تمام پرزے جوڑ کر ایک شے وجود میں آ گئی ہے تو اب اس کے استعمال کے لیے جس شے کو بنایا جاتا ہے وہ مینیول ہے، وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے. ذات پروردگار بھی یہ کہہ رہی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت انسانی ہے کہ جس فطرت انسانی پہ ذات پروردگار نے دین کو بنایا ہے. بس دین دین فطری ہے اور یہ قیم دین ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی گمراہی کا شکار ہے، یعنی وہ اپنے ہی ذات سے واقف نہیں ہے. ان کی خلقت کیسی ہے؟ خود اپنی ذات سے، جو ذات سب سے زیادہ ناآشنا ہے. ہم ہر شے کو جانتے ہیں لیکن جس شے سے ہم سب سے زیادہ ناآشنا ہیں وہ ہماری اپنی ذات ہے. اپنی حقیقت سے نا آشنا خود انسان، یہ سب سے کلوز ہے، سب سے قریب ہے، تمام اوقات اسی کے ساتھ سروکار ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن ایک ناشناختہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بھئی کسی اور شے کو جاننے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو تو جاننا چاہیے نا۔ تو عزیزان گرامی، جب دین دین فطرت ہے تو سید الشہداء امام فطرت ہے۔ جب ہم نے دین کو انسان کی سرشت میں اور خلقت میں رکھا ہے تو حسین دین اسلام کا وہ حصہ ہے کہ جس کا نام خود دین کے مترادف ہو گیا۔ بس معلوم ہوا کہ حسین فطرت انسانی میں، یہ جو عشق ہم آج اپنے دلوں میں دیکھتے ہیں، اگر کسی بھی انسان کو اور اس کی فطرت کو کھولا جائے، اگر کوئی آپریشن کرنے پہ قادر ہو، تو خدا کی قسم ہر دل میں حسین بستے، ہر دل۔ اس لیے کہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی تسلیم پہ پیدا ہوتا ہے، خدا کے دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہر پیدا ہونے والا فطرت الہی پہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت الہی میں حسین وہ حصہ ہے کہ جس کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور دین کو حسین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دین فطرت انسان میں موجود ہے اور حسین بھی فطرت انسان ہے، اور جیسے دین فطرت انسانی کو رہنمائی کرتا ہے ویسے حسین بھی امام فطرت انسانی، کچھ اس طرح سے اس فطرت کے ساتھ امام نے گفتگو کی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی دل اس کے عشق میں گریا کرتے ہیں، آج 1400 سال کے بعد بھی کہ آنکھیں مجبور ہیں کہ غم حسین میں گریا کریں۔ عزاداروں، آج چونکہ چاند رات ہے اور یہ چاند رات جو شروع ہوتی ہے نا، نہ معلوم یہ دلوں کو مسخر کرنے والے حسین نے کچھ اس طرح سے دل تسخیر کیے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آج کے دن غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ چاند کچھ ایسا چاند ہے کہ جس کے آسمان پہ افق پہ طلوع ہوتے ہی دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کوئی پڑھنے والا، کوئی تقریر کرنے والا ہو نہ ہو، مجھے خدا کی قسم ہے شیعہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں موجود ہو، وہ کسی مجلس میں ہو، عزاداری میں موجود ہو یا عزاداری میں موجود نہ ہو، اس کا دل عزادار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی تنہائی میں یہ چاند دیکھا ہو تو آپ کو یقیناً اس کا احساس ہوگا، جب ہم یہ نعمات موجود ہوتی ہیں اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان نعمتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اس محبت کا احساس نہیں ہوتا، اس عشق کا احساس اس وقت ہے جب کبھی تنہا ہو جائے نا، جب کوئی قریب موجود نہ ہو، تو اس وقت جو دل سے ایک مرتبہ آہ نکلتی ہے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اس چاند کو دیکھتے ہی خون حسین سے دلوں میں وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ حسین فطرت انسانی میں ہے۔ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، میرے نواسے حسین کے قتل نے کچھ ایسی چنگاری پیدا کر دی ہے دلوں میں، لا تبرد ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ عزاداروں، آئیے ہمارے مولا حسین مدینہ کو کب چھوڑتے ہیں؟ رجب کے مہینے میں، آج سے 6 ماہ پہلے 28 رجب تھی کہ جب نواسے رسول مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، لیکن کون سے مدینہ کو چھوڑ رہے تھے؟ عزاداروں، جانتے ہیں کون سے مدینہ کو چھوڑ رہے تھے؟ میرے مولا سید الشہداء اس مدینہ کو چھوڑ رہے تھے جہاں پر کبھی میری آقازادی زہرا حسین کو اپنی گود میں لے کر چکی پیستی تھی، کبھی سلمان جب وارد ہوئے تو دیکھا کہ بی بی نے دونوں بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے، اور دونوں بچوں کو گود میں لے کر بی بی چکی بھی پیس رہی ہے، سیدہ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، اور ایک مرتبہ سلمان نے آ کر پوچھ لیا کہ بی بی یہ ہاتھوں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ تو پیغمبر کی بیٹی دخت رسول خدا نے جواب میں کہا، سلمان میں کافی دیر سے چکی پیس رہی ہوں، میرے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا ہے. حسین کی مدینہ کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں عزاداروں. یہ وہ حسین ہے کہ جو کبھی اپنے نانا کی دوش پہ سوار ہو کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. یہی وہ مدینہ ہے عزاداروں کہ جس مدینے میں کبھی حسین جب رات کو سو رہے ہوتے تھے تو رسول خدا اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر کبھی جبرائیل نازل ہوتے تھے، آ کر حسین کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. یہی وہ مدینہ ہے عزاداروں کہ جہاں سے میرے مولا حسین کی مصیبت کا آغاز ہوا ہے. کربلا کا آغاز محرم سے نہیں ہوا ہے، کربلا کا آغاز جمادی الثانی سے ہوا ہے. عزاداروں یہی وہ مدینہ تھا کہ جہاں پر مصیبت کا آغاز ہوا. آج اس مصیبت کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئمہ علیہ السلام کی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ مصیبت کے جو ہمیشہ اہل بیت اطہار کو تڑپاتی رہی ہے. کبھی ہمارے 10ویں امام اپنے بابا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، واجدتا ہو، میرے سلام ہو آپ پر، اے میری جدہ، اے فاطمۃ الزہرا. ایک مرتبہ اپنی شہادت کی انگشت کو آسمان کی طرف بلند کیا، بابا نے پوچھ لیا، بیٹے کون سی مصیبت کو یاد کر رہے ہو؟ تو میرے مولا نے کہہ دیا، میں اپنی نانی اماں زہرا کی مصیبت کو یاد کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت اور کربلا کا آغاز اس وقت ہوا عزیزو کہ جب در زہرا کو جلا دیا گیا، آستانہ زہرا پہ آگ لے کر آئے. جب دروازے کو آگ لگی نا، اس طرف سے اسلعین نے ایک مرتبہ دھکا دیا ہے، دھکا دینا تھا اس طرف میری آقا زادی رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے موجود تھی. جب دروازے اور دیوار کے درمیان زہرا کی ایک مرتبہ آواز آئی، بی بی نے کہہ دیا، فضا میری مدد کو آؤ، اسما میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اے عزاداروں، میرے مولا حسین مدینہ میں اس مصیبت کو دیکھ چکے تھے. میرے مولا حسین کو اپنی ماں کی یہ مصیبت کبھی بھولی نہیں ہوگی. وہ حسین کہ جو اس گود میں پروان چڑھے ہیں، کہ جس گود نے بہت سی مصیبتوں کو دیکھا ہے، لیکن رسول کی بیٹی کی یہ وہ مصیبت تھی کہ جس نے زہرا کو کچھ اس طرح سے مصیبت زدہ کر دیا کہ جس کے بعد بی بی یہ کہتی تھی، بابا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. اے بابا، تیرے بعد کچھ ایسی مصیبتیں آئی جو کبھی دلوں پہ آتی تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اے عزادارو, محرم کا آغاز ہوا ہے نا, آئیے آج اپنی آقازادی زہرا کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں, بی بی آپ کے حضور پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم آج محرم کا آغاز کر رہے ہیں. یہ محرم کا چاند جب طلوع ہوا ہے نا, تو جیسے میرے مولا سید الشہداء صحرا بے صحرا سفر کر رہے تھے, تو زہرا کی روح بھی مدینہ میں موجود نہیں تھی. عزیزو, میری آقازادی کی روح اپنے بیٹے حسین کے ساتھ سفر کر رہی تھی. جہاں جہاں پر بھی حسین خیمے ڈالتے تھے, ساتھ زہرا بھی زندگی بسر کرتی تھی. اے عزادارو, اے کبھی صحرائے کربلا میں آ کے میری آقازادی زہرا ان سنگریزوں کو ہٹا رہی ہے کہ جہاں پر مقتل واقع ہونے والی ہے. آج آئیے بارگاہ امام زمان میں چاند کی اس پہلی رات پرسہ دیتے ہیں. میرے مولا, یا امام زمان, تیرے جد امجد کی مظلومیت کا دن آغاز ہو گیا. اے میرے مولا, وہ رات آ گئی ہے کہ جو رات آپ کے غم و حزن کی رات ہے. میرے مولا, امام زمان, نہ معلوم آج کی رات آپ کربلا میں ہوں گے, آج کی رات آج آپ اپنے جد امجد پہ سلام بھیج رہے ہوں گے. اے عزادارو, ان عاشور کے دنوں میں اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام کہو, زیارت عاشورہ کو پڑھو, اپنے مولا کے حضور گریہ وزاری کر کے آہ و بکا کے ساتھ اپنے دلوں میں کربلا کو زندہ کرو. اپنے مولا کی بارگاہ میں کہو, السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت فنائے علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. ماتم حسین.